کربلا
اے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا
حسینیت
زندہ باد
حسینیت
زندہ باد
یزیدیت
مردہ باد
یزیدیت
مردہ باد
بآواز بلند ترین صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر تعظیم شاعر الہی اور اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم اپنی آخری گفتگو کر رہے ہیں اور آج جیسا کہ قرار ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو مختصر رکھوں تاکہ سوال و جواب کا جو سیشن ہے وہ مناسب طریقے سے انجام پا سکے. میں سب سے پہلے مقدمتاً چند باتیں کر کے اپنی گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے تو میں الہادی سینٹر اور اس سے مربوط ایڈمنسٹریشن اور بالعموم آپ تمام حضرات کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ فرصت عنایت کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہمارے شامل حال رہیں کہ ہم نے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی. میں نہیں جانتا کہ میں کس حد تک آپ کی خدمت میں مفید رہا ہوں گا, لیکن اگر کہیں پر بھی کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا لحظہ محسوس ہوا ہو کہ جہاں بندے کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خصوصاً آغا صاحب ڈاکٹر صاحب اور عقیل صاحب بھائی اور ہمارے دوستان جنہوں نے مختلف انداز سے ماں بارگاہ میں خدمات کو انجام دیا اور ہمارے یونیورسٹی کے جو دوستان جنہوں نے واقعاً بہت اچھی کل زحمات کو اپنے پیش کیا, میرے لیے واقعاً بہت ساری باتیں بہت خوشی کی تھیں اور خوشی کا باعث بنی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں تہے دل سے مشکور ہوں حجت الاسلام المسلمین نجواللہ صاحب کا کہ وہ تشریف لے کر آئے, ان کی بزرگواری ہے. من چند جملے در خدمت شما عرض کنم, خیلی از شما متشکر هستم که شما تشریف آوردید، بزرگواری شما هست. نمیدونم شما اردو متوجه میشید یا نه، ولی جسارتاً یه کمی در خدمت شما بعضی از چیزها رو عرض میکنم با اجازه شما. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، ہم نے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ حج کی 32 آیا، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، یہ تعظیم الہی کرنا شعائر کی، فإنها من تقوى القلوب، یہ دلوں کا تقوی، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں تقوی پیدا ہو، اپنی خلوت میں بھی، اپنی تنہائی میں بھی آپ کے دل میں اللہ کی عظمت و جلالت موجود رہے، تو آپ کو تعظیم کرنی ہے شعائر کی، عبادت نہیں، تعظیم. عبادت مخصوص ہے اللہ کی، اس کے بعد تعظیم جہاں پروردگار حکم دے رہا ہے کہ شعائر کی تعظیم کی جائے، وہاں پر شعائر کی تعظیم کرنا واجب، اور نہ کرنا باعث بنے گا کہ دلوں میں تقوی پیدا نہیں ہوگا. اب دلوں میں تقوی پیدا نہیں ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی متقی نہیں ہوں گے، اسلام سے تو خارج نہیں ہوں گے، شاید اپنی زندگی میں آپ کلمہ پڑھ کر اسلام کو ظاہر کرتے رہیں اپنے وجود سے، لیکن قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اگر تم نے تقوی کو اس کے حق کے ساتھ ادا نہ کیا تو پھر زندگی بھر شاید تم اسلام کرتے رہو، تمہاری موت اسلام پر نہیں ہوگی. لہذا اگر اپنی موت کی ضمانت دینا چاہتے ہو، اپنے آپ کو شاعر الہی سے منسلک کر لو، متمسک کر لو، ان کی تعظیم کو اپنے قلوب میں پیدا کرو. ہم نے پوری گفتگو کے اندر شاعر کی کیفیت کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں کہیں پر بھی اپنے زمانے کی حجت، اپنی بہترین قربانیوں کو لے کر اللہ کی خدمت میں پہنچ جائے اور اس انداز سے قربانیاں دے کہ اس کی علامات، اس کی نشانیاں، اس سے متعلق چیزیں تا قیام قیامت باقی رہنے والی ہوں، تو یہ منزل شاعر الہی کی منزل ہے. کربلا شاعر الہی میں سے ہے، کربلا سے منسوب تمام چیزیں شاعر الہی. ابھی غالباً رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ جو کربلا کے لیے 40 کی راہ پیمائی ہے، یہ جو پیدل چل کر جانا ہے، یہ بھی آج شاعر حسینی میں سے ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھی مقصد کیا ہے، کوئی نجف سے پیدل چل کر جائے اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ حسین نے قربانی کس لیے دی تھی. اب آج ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ صرف آخری مرحلے میں یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے، کیا ہوا کہ لوگوں نے پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی 2 مہینے کے اندر پیغمبر کے پیغامات کو بھلا دیا. کل میں نے آپ کے سامنے پورا انالیسس پیش کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب 80% آبادی 2 سال کی مسلمان، اب 2 سال میں سے بھی کون ہے، اکثریت یا مشرکین مکہ کی ہے یا ان یہودیوں کی ہے جو علی کے ہاتھوں سے ضربت کھا چکے ہیں. لہذا اب یہ 2 سال میں جو آخری مسلمان ہوئے ہیں، یہ سیاسی اسلام ہے، یہ اس لیے اسلام لے کر آئے ہیں تاکہ اسلام کی شکل اختیار کر کے اسلام کی جڑوں کو کاٹ سکیں. لہذا کچھ تو یوں ہوا اور کچھ یوں ہوا کہ ہر اسلامی بادشاہ کی بغل میں آپ کو ایک نہ ایک یہودی نظر آئے گا. لہذا اب پہلی خلافتوں میں وہ قنفذ اور مغیرت ابن شعبہ کے نام سے دکھائی دیں گے، کبھی آپ کو خلافت ثالثہ میں کابل احبار کے نام سے دکھائی دے گا، کبھی آپ کو شام کی جو بادشاہت ہے اس کی بغل میں سرجون کے نام سے دکھائی دے گا. بڑی عجیب بات ہے تاریخ میں، یہ ہیں تو یہودی غلام، لیکن غلام ہوتے ہوئے حکومت کر رہے ہیں، ہیں غلام بنا ہے لیکن مشورے ان کے چلتے ہیں، حکم ان کا چلتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ منافق کی لیڈ جہاں سے مل رہی ہوگی منافق وہی حساب ہو جائے گا. کیا کربلا کی لیڈ منافقوں سے مل رہی ہے؟ کیونکہ اگر کربلا کو پلان یہودیوں نے کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ جتنے بھی کربلا میں ہیں ان کے چہروں سے جیسے ہی منافقت کی نقاب اٹھے گی نیچے سے یہودی نکلیں گے. اب کہاں اور کیسے یہودی انوالو ہے یہ مرحلہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا اور عرض کروں گا ایک خاص مقصد کو پہنچانے کے لیے. دیکھیں کچھ سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا شیعوں نے ہی امام حسین کو قتل کیا اور بعد میں اب روتے ہیں؟ یہ ایک پہلا سوال. کوفہ میں جو لوگ جناب زینب کو دیکھ کر رو رہے تھے وہ کون ہیں؟ تیسرا سوال یہ کہ امام حسین کوفہ نہیں گئے یا آپ کو روکا گیا، یعنی کیا یا امام حسین خود کوفہ نہیں جانا چاہ رہے تھے یا یہ کہ امام کا راستہ واقعاً روکا گیا؟ یہ کچھ سوال ہیں جن کے میں نے جواب دینے. ان جوابوں کے لیے ایک مقدمہ اور پیش کروں گا. وہ مقدمہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی معروف حدیث اور متفق علیہ، معروف بھی ہے اور متفق بھی ہے، آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. یقیناً آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، آپ کو زبانی یاد ہے، ترجمہ بھی معلوم ہے. لیکن آج ایک جہد سے میں آپ کو فکر کی دعوت کروں گا، اس جہد سے سوچئے. چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی کا تعلق ہوتا کس سے؟ کس کو ضرورت ہوتی ہے چراغ ہدایت کی اور کس کو ضرورت ہوتی ہے کشتی نجات کی؟ کشتی خاص طور پر پتہ بتلاتی ہے طوفانوں کا. اگر اس حدیث کو صحیح معنی میں غور دیکھ کریں گے آپ، تو آپ کو لگے گا کہ پیغمبر کسی بحرانی صورتحال کے لیے حسین کا تعارف کروا رہے ہیں. طوفانی صورتحال، بحرانی صورتحال، چونکہ جب تک طوفان اور بحران نہیں آتا، نہ چراغ ہدایت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، نہ کشتی نجات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. جب کشتیاں طوفانوں میں پھنس جاتی ہیں اور انہیں امن کا ساحل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تب چراغ ہدایت کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے. کشتی اگر طوفان کا شکار ہو کر ٹوٹ جائے تو پھر کشتی نجات کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے، تب اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. لہذا میں ذرا سا جملے کو تبدیل کروں گا اور پھر ایک خاص منزل کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا. گویا پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا لائٹ ہاؤس ہے اور نجات کی لائف سیونگ بوٹ ہے. اب لائٹ ہاؤس اور کشتی نجات، لائف سیونگ بوٹ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس ساحل کے کنارے ایسی جگہ پر لگا ہوتا ہے جہاں سے وہ دور تک روشنی کو انعکاس کر کے کشتیوں کو امن کے ساحل کی طرف ہدایت کرتا ہے. لائٹ ہاؤس اپنی جگہ رہتا ہے، کشتیوں کو اپنے پاس بلاتا ہے. کون سی کشتی آتی ہے؟ جو کشتی سالم رہ جائے. اب کشتی کے سالم رہنے کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کشتی بڑی مضبوط ہو، یا اس کا کپتان بہت ماہر ہو، یا طوفان اتنا شدید نہ ہو. تینوں صورتحال، کوئی بھی صورتحال آپ تصور کر لیں، نتیجے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کشتی باقی رہ جاتی ہے. جو کشتی باقی رہ جاتی ہے، اب دھند ہے، اسے ساحل نظر نہیں آ رہا، لائٹ ہاؤس اس کو اپنی طرف بلا کر امن کے ساحل پر لنگر انداز کر دیتا ہے. کشتی نجات، لائف سیونگ بوٹ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ یا کشتی کمزور تھی، یا اس کا کپتان اتنا ماہر نہیں تھا، یا طوفان شدید تھا. تینوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کشتی ٹوٹ جاتی ہے. کشتی ٹوٹتی ہے، اب کشتی ٹوٹنے کے بعد لوگ پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کشتی ٹوٹتے ہی حوصلہ ہار جاتے ہیں، جو حوصلہ ہار جاتے ہیں وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حوصلہ نہیں ہارتے، کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ پاؤں مار کے، کوئی نہ کوئی ٹکڑا، کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے اپنے آپ کو زندہ باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اپنے آپ کو زندہ باقی رکھنے کی کوشش کرے، لائف سیونگ بوٹ اس کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے اس تک پہنچتی ہے۔ لائف سیونگ بوٹ کا کام کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ ڈوبنے والے کا انتظار کرے گی، انتظار نہیں کرے گی، پھر وہ اپنے آپ کو طوفان میں ڈالے گی، خود پہنچ کر ڈوبتے ہوئے کو بچائے گی۔ اب جب لائف سیونگ بوٹ کہیں پہنچتی ہے تو لائف سیونگ بوٹ کے انٹرنیشنل قوانین میں سے ایک قانون، یہ انٹرنیشنل قوانین ہے کہ جب لائف سیونگ بوٹ حادثے کے مقام پر پہنچتی ہے تو وہاں پر سامان بھی ہوتا ہے۔ قیمتی ترین سامان کیوں نہ ہو، لائف سیونگ بوٹ سامان نہیں اٹھاتی۔ وہاں پر مردے بھی ہوتے ہیں، دنیا کی کتنی ہی عظیم ترین شخصیت کا مردہ کیوں نہ ہو، لائف سیونگ بوٹ اسے نہیں اٹھائے گی، مردے نہیں اٹھانے جاتی۔ کسی مردے کو اٹھاتے ہوئے اگر کوئی زندہ مر گیا تو لائف سیونگ بوٹ گنہگار ہوتی ہے۔ زندہ چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، حقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے صرف زندہ ہونا شرط ہے۔ اب پتہ لگا زندگی کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ زندگی کی یہ اہمیت ہوتی ہے کہ لائف سیونگ بوٹ اگر زندہ ہے تو صرف اسے اٹھائے گی، مردہ نہیں اٹھائے گی، سامان نہیں اٹھائے گی، صرف زندہ کو۔ اور زندہ بھی اگر زندہ مردہ جیسا ہے تو لازم ہے وہ ہر ایک کو تو چیک نہیں کرے گی کہ بھائی آپ زندہ ہو یا نہیں، آپ نے صرف زندگی کی اپنی رمق کو ظاہر کرنا ہے، وہ آپ کو آ کر حرکت کریں، آپ کوئی اشارہ کریں، کوئی آواز نکالیں، وہ آپ کو آ کر اٹھا لے گی۔ لیکن اٹھائے گی کسے؟ جو زندہ ہو، متحرک ہو، اپنی زندگی کا ثبوت دے سکے، اسے اٹھا لیتی ہے اور لے آتی ہے۔ اگر کشتی نجات کہیں پہنچے، لائف سیونگ بوٹ کہیں پہنچے اور سب مر گئے ہو، خالی واپس آ جائے گی، خالی آ جائے گی، سامان نہیں اٹھائے گی، مردے نہیں اٹھائے گی۔ اگر جا رہی ہو اور اسے راستے میں پتہ لگ جائے، یہ اطلاع آ جائے کہ بھائی یہاں سب مر گئے ہیں، تو لائف سیونگ بوٹ اپنا راستہ بدل لیتی ہے، پھر وہ وہاں جاتی ہے جہاں پر زندہ کسی کے ہونے کا امکان ہو، نہیں تو واپس آ جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ مولانا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے لگے، ہمارا ان ساری باتوں سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ امام حسین لائٹ ہاؤس بھی ہیں اور لائف سیونگ بوٹ بھی ہیں۔ جب امام حسین چلے ہیں، امام حسین کا مدینہ چھوڑنا بحرانی صورتحال ہے، طوفانی صورتحال ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نبی یا امام کے ہر عمل کو کس معیار پہ دیکھنا ہے؟ تحفظ دین۔ امام ہر کام جو بھی کرتا ہے تحفظ دین کے لیے کرتا ہے۔ امام نے اپنے زمانے میں تحفظ دین کے لیے جو پلان بنایا اس کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کروں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح۔ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، شر کے لیے نہیں نکل رہا، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر امام چلے، پہلے مکہ کیوں گئے؟ مکہ اس لیے گئے امام حسین کہ مکہ اس وقت سینٹر ہے اسلامک ورلڈ کا، پورے سال عمرہ اور زیارات کے قافلے آتے ہیں، اور امام موسم حج تک رہے، موسم حج میں پورے عالم اسلام سے مسلمان جمع ہوتے ہیں مکہ میں۔ اس پورے عرصے امام حسین نے ہر آنے جانے والے تجارتی یا زیارتی قافلے سے ملاقات کی ہے، لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میری یزید سے دشمنی کیا ہے، یزید کیا ہے اور اب کرنا کیا ہے، ظالم کی حکومت کے خلاف قیام کرنا ہے، سنت پیغمبر اور سنت علوی کو زندہ کرنا ہے، احیاء دین کرنا ہے۔ یہ سارے پیغامات امام پہنچاتے رہے۔ اتنی شدت سے امام نے مکہ میں یہ کام انجام دیا کہ یہاں امام مکہ میں یہ کام کر رہے ہیں، وہاں شام میں امام کے قتل کی سازش کو تیار کیا گیا کہ اب موسم حج میں جب لوگ جمع ہوں گے، اس سے پہلے کہ حسین کوئی انقلاب برپا کرے، حسین کو حج کی زیارت کے دوران قتل کر دیا جائے۔ اب امام جانتے ہیں کام پورا ہو چکا ہے، مرحلہ پورا ہو چکا ہے، اگر مکہ میں قتل ہو جائیں گے تو دین کو نقصان پہنچے گا۔ لہذا امام نے فوراً ارادہ تبدیل کیا اور امام چل پڑے کوفہ کی جانب۔ یہ مرحلہ نمبر دو۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کوفہ جانا ہے۔ یا یوں کہوں کہ مرحلہ نمبر دو امر بالمعروف کے بعد تحفظ دین، دوسرا مرحلہ۔ اب یہ تحفظ دین، اس کے لیے امام نے دو پلان بنائے۔ پلان اول، حکومت کو ہاتھ ملو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے نکلے تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب امام حسین دنیا طلب تھے۔ نہیں عزیزان من، جب ہم دین کے دائرے میں حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ حکومت حکومت الہیہ ہے۔ یہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے دین کو جاری کرنا ہے، اسلام کو جاری کرنا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو دین کو استحکام عطا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو معصوم کا حق ہے، اور اگر معصوم کے لیے اس کے تمام امکانات موجود ہوں تو اس کا حاصل کرنا امام پر واجب ہے، واجب ہے امام پر حکومت کرنا۔ یہ حکومت امام پر واجب ہے اگر اس کے سارے امکانات موجود ہوں۔ باقی آئمہ نے کیوں کوشش نہیں کی؟ افراد نہیں تھے، امکانات نہیں تھے۔ اور آئمہ نے جا بجا اس کو کہا، امام نے کہا، مسلم خراسانی کو کہا، کہا کہ اگر ان بھیڑیوں، بھیڑ یہ بکریاں، ان بکریوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس مخلص شیعہ آ جائے میں قیام کروں گا۔ ایک نہیں، کئی مقامات پر کئی آئمہ نے کہا، تب امکان نہیں ہے تو امام نہیں جائے گا۔ امام کے پاس، امام حسین کے پاس 12,000 خط ہیں، لہذا امام چلے۔ اب امام نے حکومت الہیہ کو بنانے کے لیے جو سب سے اہم ترین قدم اٹھایا ہے وہ جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اچھا، صرف جناب مسلم کو نہیں بھیجا امام نے، اور بھی سفیر بھیجے، بصرہ بھی بھیجا، قیس ابن مسہر کو بھی بھیجا ہے، بہت سارے لوگوں کو۔ اگر امام کوفہ میں حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے تو جناب مسلم کو بھیجنا اور بیعت لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام لغو ہو جائیں گے جو امام نہیں کرتا۔ حضرت مسلم کا بھیجنا ہی امام کی اسٹریٹجی ہے، کیا حکومت ہاتھ میں لو۔ اس لیے آپ نے بہترین، امام کی طرف سے بہترین کام کیا ہے؟ مسلم کو بھیجنا۔ جناب مسلم بہترین نمائندے ہیں امام حسین کے۔ اب جناب مسلم نے پہنچ کر کیا کیا؟ بیعت لینا شروع کی۔ ہزاروں کی تعداد میں بیعت لے رہے ہیں، اور گورنر بشیر ابن نعمان امام جناب مسلم کو پکڑ نہیں پا رہا۔ اسے کہتے ہیں امام کا سپاہی۔ کوفہ کا گورنر، کوفہ کا مالک، کوفہ کو جاننے والا، جناب مسلم کوفہ جانتے نہیں ہیں، کوفہ میں اجنبی ہیں، لیکن جناب مسلم ہزاروں بیعت لینے کے باوجود اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہے۔ یہاں جب کیفیت یہ ہوئی اور شام میں خط پہنچے کہ مسلم تو ہزاروں کی بیعت لے چکے ہیں، اب وہاں حاکم شام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پریشان ہو گیا، اس کو اپنی حکومت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئی۔ تو اب کربلا میں یہودی عنصر نظر آئے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے، اہل سنت کی تاریخ میں بھی موجود ہے کہ یزید پریشان بیٹھا ہے سر پکڑ کے کہ گئی حکومت۔ سر جان نامی غلام جو کہ یہودی ہے، سب نے لکھا یہودی ہے، یہ یہودی غلام کے لباس میں مسلمان بادشاہوں کو چلا رہا ہے۔ تو اگر یہودی کا حکم چل رہا ہو تو بادشاہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، حکومت یہودی کی ہی ہوتی۔ اس نے اگر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے وہ بات وہ مشورہ دوں گا کہ اگر تیرا باپ بھی ہوتا تو مانتا۔ اب یہ جانتا ہے کہ یزید کی ابن زیاد کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ حکومت کے لالچ میں اس سے لڑا ہوا ہے، اور اس وقت اس کے بعد بکر بصرہ کی حکومت بہرحال ہے۔ اس نے کہا کہ ابن زیاد کو حکم نامہ جاری کر کہ بصرہ کی حکومت اپنے پاس رکھے اور کوفہ کا چارج آ کے سنبھالے۔ کتنا ذہین ہے یہ یہودی، اسے پتا ہے کہ اگر ابن زیاد سے یہ کہا جائے کہ تم بصرہ چھوڑ کر کوفہ جاؤ، ابن زیاد کبھی نہیں جائے گا۔ اسے حکومت کا لالچ دو، بصرہ کے ساتھ کوفہ دو، عراق میں بصرہ اور کوفہ ایک ساتھ، یعنی پورے عراق کی حکومت۔ یہ وہ لالچ تھی جس نے ابن زیاد کو بصرہ سے اٹھایا، کوفہ پہنچایا۔ دوسرا یہودی کہاں نظر آئے گا؟ ابن زیاد کی بغل میں۔ یہ جو سرجون نے ابن زیاد کو کوفہ کی حکومت دلوائی ہے یہ کربلا کا سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ باقی ابن زیاد نے جس طرح سے کوفے کو کنٹرول میں لیا وہ سب تاریخ میں موجود ہے، ایک تفصیل ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی تاریخ اعتبار سے گفتگو کریں گے کہ کیسے ابن زیاد نے کنٹرول کیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کروں گا۔ ابھی کیا ہوا، جب ابن زیاد پہنچا نزدیک تو اس کو خوف یہ تھا کہ حسین کے ساتھی کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو دوبارہ اس کی بغل میں موجود معقل نامی یہودی غلام، کیونکہ یہ خود بھیس بدلنے میں ماہر ہیں، اس نے مشورہ دیا کہ ایسا لباس پہنو جیسا بنو ہاشم پہنتے ہیں سفر کے وقت، اور اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں لے کر کوفہ میں داخل کرو، ایک جاسوس بھیج دو جو جا کر کوفہ میں بھائی یہ شور مچا دے کہ حسین آ گئے۔ عزیزان من، ہم طول تاریخ میں، شیعہ طول تاریخ میں اپنے ہی آئمہ کے نام پر بے وقوف بنائے گئے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمیں خود آئمہ کے نام پر جب بے وقوف بنایا جاتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے، امام حسین کوفہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اس کی سب سے پہلے اطلاع کس کو ملنی چاہیے؟ جناب مسلم کو۔ اس وقت شیعوں کو کرنا کیا چاہیے جب کسی نے آ کے کہہ دیا حسین آ گئے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے جانا چاہیے تھا جناب مسلم کے پاس، ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ امام حسین آئے ہیں یا نہیں، ذرا سی بصیرت۔ لیکن کیا ہوا، امام حسین کا نام سن کے جذباتی ہو گئے، سارے باہر نکل آئے، استقبال کر کے لے آئے، دارالعمارہ کے سامنے پہنچ کر جب اس نے نقاب ہٹائی تو دیکھا ابن زیاد۔ اب ابن زیاد جانتا ہے کوفے والوں کو، اسی سارے اجتماع میں اس نے پہچان لیا کہ کتنے شیعہ کہاں سے حسین کے ساتھ ہیں۔ ایک غلط قدم پوری کی پوری پالیسی بدل گئی۔ یہ آ گیا، اس نے آ کے کنٹرول سنبھال لیا، اس نے آ کے شیعوں کو مارنا شروع کیا، پہلے جو غریب غریب شیعہ تھے ان کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا شروع کیا، کسی کو قتل کرا دیا، کسی گھر میں آگ لگا دی، کسی کو کوفہ سے باہر نکال دیا، لیکن ابھی جرات نہیں کر رہا کہ کسی بڑے شیعہ پر ہاتھ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم کا معلوم نہیں ہو رہا، ابن زیاد جیسا آدمی مسلم کو نہ ڈھونڈ سکے، اسے حسین کا صحابی کہتے ہیں، اتنی بصیرت چاہتا ہے امام، عام آدمی کو نہیں بھیجا امام نے، جناب مسلم کو بھیجا ہے، جسے ابن زیاد جیسا آدمی کوفے میں تلاش نہ کر سکے اسے مسلم کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا، پھر پریشان ہے، پھر یہی یہودی، اب یہ جو یہودی معقل ہے اس کو پورے کوفہ میں کوئی نہیں جانتا، اس نے کیا کیا، بھیس بدلا، مسجد کوفہ میں آ کے 10 دن تک ہر رات پوری رات نماز پڑھے، سارا دن روزہ رکھے۔ اب ہم تو ظاہر سے فوراً ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہماری عادت ہے۔ کیا ہوا، 10 دن کے بعد یہ پہنچا جناب مسلم ابن اوسجا کے پاس اور کہا کہ میں کچھ امانت لے کر آیا ہوں جو میں نے جناب مسلم کو دینی ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا نے لوگوں سے پوچھا تو ہر آدمی نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو لے کے بازاروں میں پھرتے رہے کچھ دن تک، تاکہ پورے کوفہ میں اگر اسے کوئی جانتا ہو تو بتلا دے، اس سے زیادہ احتیاط جناب مسلم ابن اوسجا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہاں طرف زیادہ تیز ہے، پورے کوفہ میں کوئی جانتا ہی نہیں اسے، تمام تر اطمینان حاصل کرنے کے بعد آپ جناب ہانی کے گھر لے گئے، جناب مسلم سے ملاقات ہوئی، اگلے دن یہ آدمی غائب ہو گیا، ان کو فوراً شک ہو گیا، جناب مسلم کا ٹھکانہ بدل دیا گیا۔ ادھر سے ابن زیاد نے جب حملہ کیا جناب ہانی کے گھر میں تو جناب مسلم نہیں ملے، جناب ہانی کو گرفتار کر کے ابن زیاد لے گیا۔ جناب ہانی کی گرفتاری ابن زیاد کی سب سے بڑی غلطی تھی پوری کربلا کی تاریخ میں، سب سے بڑی غلطی تھی۔ پہلے کیا ہوا، جناب ہانی کا قبیلہ جمع ہو گیا کہ ہانی کو ہمارے حوالے کرو، وہ قاضی شرعہ کے ذریعے سے اس نے ان کو بے وقوف بنایا، وہ واپس چلے گئے۔ جیسے ہی واپس گئے جناب مسلم نے ایمرجنسی اجلاس بلا لیا اور کہا کہ دیکھو اگر ہم نے آج قیام نہیں کیا تو ابن زیاد ایک ایک کر کے اہم اہم شیعوں کو قتل کر دے گا، ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، لہذا میں اگرچہ اجمالی اور مجمل امام کی جانب سے نیابت رکھتا ہوں، نیابت خاص نہیں رکھتا، لیکن اپنا وظیفہ شرعی سمجھتا ہوں، نیابت خاص کیا ہوتی ہے؟ نیابت خاص یہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو امام کہے کہ یہ شخص ہمارا نائب خاص ہے، جو یہ کہے جو یہ کرے ہماری جانب سے. جناب عقیل کو یہ تو نہیں کہہ کے بھیجا تھا، جناب عقیل کو کہہ کے بھیجا تھا کہ بیعت لے گا ہماری جانب سے، اس کا ہاتھ ہمارا ہاتھ. جناب مسلم نے اس کا اظہار کیا کہ میرے پاس نیابت خصوصی نہیں ہے، عمومی ہے، اور اس عمومی اور مجمل میں لیکن میں اپنا وظیفہ شرعی سمجھتا ہوں کہ قیام کیا جائے. اب جناب مسلم کے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ہے اور امام حسین کو جنہوں نے خط لکھے ہیں، ان میں یا منافقین ہیں یا کوفہ کے شیعہ ہیں، ان دو طبقوں نے لکھے خط. جناب مسلم نے جب یہ کہا کہ قیام کرنا چاہیے تو پھر اس وقت کوفہ کے شیعوں کا جو ہیڈ ہے اس کا نام ہے سلیمان ابن سرد خزائی. سلیمان ابن سرد خزائی نے یہ کہا کہ میں امام حسین کے آنے سے پہلے قیام کو، جہاد کو، حکومت ہاتھ میں لینے کو مکروہ سمجھتا ہوں. امام آئیں گے پھر وہ جو کہیں گے ہم کریں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب جناب مسلم نے دارالعمارہ کا گھراؤ کیا تو ابن زیاد نے پتا کروایا کہ دیکھو مسلم کے ساتھ کون کون ہے. اطلاع ملی کہ سلیمان اور اس کا قبیلہ نہیں آئے. یہ خبر جانتے ہی ابن زیاد خوش ہو گیا. اس نے کہا کہ اب مسلم کو کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جب یہ سلیمان اور اس کے ساتھی نہیں آئے اب مسلم کو کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ اگر سلیمان اور اس کے ساتھی نہیں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کے چاروں طرف صرف منافقین ہیں. منافقین کو ہٹانا کام ہی نہیں ہے. کسی کو ڈرا دو، کسی کو عہدے کی لالچ دے دو، کسی کو پیسے دو. نتیجہ کیا نکلا؟ مغرب کی نماز پر جو مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی، عشاء کی نماز پر جب مسلم اس مسجد سے باہر نکلے تو اکیلے تھے. جناب مسلم شہید ہو گئے کوفہ. جناب مسلم کی شہادت کے بعد سلیمان نے اس بات کا اقرار کیا، تاریخ میں موجود ہے، قیام توابین بھی اسی سارا سلسلہ تھا. اس نے کہا کہ مسلم میری وجہ سے مارے گئے. اگر سلمان یہ نہ بھی کہے اور آپ سے میں سوال کروں کہ جناب مسلم کی شہادت کی وجہ کون ہے، کون بنا جناب مسلم کی شہادت کی وجہ، تو واضح طور پر وہ شیعہ بنے جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ نہیں دیا. اس کا اقرار خود سلمان نے بھی کیا. وہ کہتا ہے میری وجہ سے، میری غلطی سے جناب مسلم، اگر میں ساتھ نہ چھوڑتا، پشت خالی نہ کرتا تو جناب مسلم شہید نہیں. جناب مسلم جیسے ہی شہید ہوئے اور امام حسین کو پتا لگا تو امام حسین نے اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی. جناب مسلم کی شہادت نے امام حسین کو یہ بتلا دیا کہ کوفہ کے لوگوں کے ساتھ حکومت نہیں بنائی جا سکتی. امام حسین نے اسٹریٹجی چینج کی. وہاں سے کھڑے ہو کر امام حسین نے چراغ ہدایت کا کام کیا. کوفہ میں جتنی سالم کشتیاں تھیں جن کے کپتان قوی تھے ان سب کو امام حسین نے کربلا بلا لیا. کربلا بلا لیا. مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، جناب نافع، اس طرح کے بہت سارے لوگ، کسی کو خط لکھا، کسی کو قاصد بھیجا، کسی کو خط میں لکھ کے کہا دوسرے کو بھی ساتھ لے کر آنا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو امام نے کوفے سے باہر نکال لیا، امن کے ساحل کی طرف بلا لیا، روشنی بھیج کر کے آ جاؤ. اب جب یہ لوگ بھی نکل آئے کوفہ سے تو اب کوفہ میں بچا کون ہے؟ اب کوفہ میں یا حسین کے دشمن بچے ہیں، یا منافقین بچے ہیں، یا بے بصیرت شیعہ بچے ہیں. بے بصیرت شیعہ ہے نا، ان کی بے بصیرتی نے جناب مسلم کو شہید کروایا. یہ تین افراد، یہ تینوں افراد امام حسین کے لیے ایک جیسے مردہ ہیں. جیسا مردہ حسین کا دشمن ہے ویسا ہی مردہ منافق ہے، ویسا ہی مردہ حسین کے لیے بے بصیرت شیعہ ہے. تو اب کوفہ سے جناب مسلم کی شہادت کے بعد خبر یہ آئی ہے کہ کوفہ میں اب کوئی زندہ باقی نہیں ہے.
تو جب کوفہ میں کوئی زندہ باقی نہیں ہے تو کشتی نجات کو کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے کوفہ. پھر کشتی نجات ایسے حادثے کے مقام پر نہیں جاتی جہاں پر کوئی زندہ نہ بچا ہو. لہذا امام نے اپنے راستے کو بدل دیا. پلان بی کیا ہے نصرت دین کا؟ پلان بی یہ ہے کہ اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں شہادت کے ذریعے سے تا قیام قیامت دین کے شجر کو ہرا بھرا کر دو. اب آپ کہیں گے یہ کیسے کہا آپ نے؟ یہ میں نے ایسے کہا کہ تاریخ میں ایک مقام ملتا ہے کہ جب امام کوفے کی طرف جا رہے تھے اور درمیان میں حور نے آپ کا راستہ روکا. جب جناب حور نے آپ کا راستہ روکا, جناب حور کے لشکر کی کیا کیفیت تھی؟ کیا کیفیت تھی؟ پیاس سے مر رہے تھے. اگر امام حسین کوفہ جانا چاہتے تو امام حسین یہ کام کر سکتے نا, ان کو کہتے تلواریں جمع کراؤ پانی پیتے جاؤ. بھائی جنگ ہے نا, امام پانی روک نہیں رہے, پانی بند نہیں کر رہے, ان کو کہتے سرینڈر ہوتے جاؤ پانی پیتے جاؤ, مل جائے گا پانی. کیا اس میں کوئی گناہ تھا؟ کیا یہ انسانیت کے خلاف کوئی بات تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. ان کی حالت ان کی اپنی وجہ سے تھی, امام نے پانی تو بند نہیں کیا تھا, امام نے ایکسٹرا ذخیرہ لیا ہے پچھلی منزل پہ. یہ ایکسٹرا ذخیرہ لینا بتلا رہا ہے کہ آگے پیاسا لشکر ملنے والا ہے. پیاسے لشکر کو دشمن کا لشکر ہے, پانی کیوں پلا رہے ہو؟ یہ امام حسین دشمن کے لشکر کو پانی نہیں پلا رہے, کربلا میں اپنے آخری سپاہی کو بچا رہے ہیں. امام نے دشمن کے لشکر کو پانی پلا دیا, دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ حر حسین کو کربلا لے کر جا رہے ہیں, لیکن اگر ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حسین یزیدیت کو اس کے قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. کربلا میں مرقد حسین اور ان کے ساتھیوں کی ہے لیکن قبرستان یزیدیت کا ہے. حسین کی قبر بنی ہے لیکن حسین زندہ ہے, مرا کربلا میں یزید اور یزیدیت ہے. اب اگر آپ کو یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی تو میں نے یہ ساری محنت کی کیوں ہے؟ یہ میں نے اس لیے کی ہے عزیزوں کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم اور آپ کوفہ جیسی سچویشن میں ہیں. ہم کوفہ میں ہیں اس وقت. کیوں؟ کوفہ میں کیا ہو رہا تھا؟ کوفہ میں یہ ہو رہا تھا, اپنے زمانے کے امام کا انتظار ہو رہا تھا. ہو رہا تھا نا انتظار, بھئی امام حسین نے آنا ہے, کب آنا ہے نہیں معلوم, بس امام حسین کا انتظار ہو رہا ہے. اس انتظار میں دو طرح کی فکریں نظر آئیں گی. ایک فکر نظر آئے گی اپنے زمانے کے مسلموں کی. اپنے زمانے کا مسلم کیا کہے گا؟ کہے گا میرے پاس نیابت خصوصی نہیں ہے, اجمالی نیابت کا نام ہی اجتہاد ہے, اسی کا نام ولایت فقیہ ہے. میرے پاس اجمالی عمومی نیابت ہے لیکن میں اپنا وظیفہ شرعی یہ سمجھتا ہوں کہ امام کے آنے سے پہلے حکومت بنائی جائے, امام کے آنے سے پہلے لشکر بنایا جائے. کیونکہ دیکھیے اگر جناب مسلم کامیاب ہو جاتے اور ابن زیاد کو مغلوب کر لیتے تو ابن زیاد کو مغلوب کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ایک ساتھ کوفہ اور بصرہ کی حکومت امام حسین کے ہاتھ میں چلی جاتی. کوفہ اور بصرہ کی حکومت کا مطلب پورے عراق کی حکومت. تو کتنا مضبوط ہوتا ہے امام حسین کا ہاتھ. تو آج کے دور کے مسلم بھی کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ امام آنے والے ہیں, حکومت بنا کر رکھو, لشکر تیار کر کے رکھو کہ جب امام آئے تو ہم کہیں مولا یہ حکومت آپ کی, یہ لشکر آپ کے, قیادت کریں, حکومت الہیہ کو قائم کریں. اسی کے مقابلے پہ کچھ سلیمان سرد خزائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قیام مت کرو, حکومت مت بناؤ, جب امام آئیں گے تب دیکھا جائے گا. اب جو ہم حسینیت زندہ باد کہتے ہیں, یزیدیت زندہ باد کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ حسینیت زندہ باد کہہ کر ایکسٹینشن دیتے ہو. حسینیت سے تم کسی کو حسین بنا دیتے ہو, ہم کسی کو حسین نہیں بناتے. حسین بس ایک ہی تھا, ایک ہی رہے گا. لیکن ہم حسینیت زندہ باد کہتے کیوں ہیں؟ ہم حسینیت زندہ باد اس لیے کہتے ہیں, یزیدیت مردہ باد اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے فرزند زہرا کو, ہم اپنے زمانے کے حسین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ مولا ہم سلیمان سرد خزائی کی طرح سے تمہارے مسلم کی پشت خالی نہیں کریں گے, ہم تمہارے مسلم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے، ہم اپنی جان و مال سے تمہارے مسلم کا دفاع کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر مسلم باقی رہے حسین ضرور آتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر بے بصیرتی ہو گئی، ان سلیمان سورت خزائیوں کے ساتھ مل گئے، تو یہ بے بصیرتی موت ہوتی ہے، اور جہاں مردہ ہو جائیں وہاں کشتی نجات نہیں آیا کرتی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ اپنے زمانے کے امام کو تمہارے تک پہنچے، تو ذرا سی زندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اسی زندگی کے مظاہرے کا نام حسینیت زندہ باد ہے۔
آواز بلند
زندہ باد،
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
لنگر سلوات،
اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
امام نے چاہا ہے، امام نے چاہا ہے، کس حد تک چاہا ہے؟ اس حد تک چاہا ہے کہ امام حسین کی جتنی بھی زیارات آپ دیکھیں گے، تقریباً ہر زیارت میں آپ کو ایک لفظ خاص طور پر ملے گا، سار اللہ۔ سار کسے کہتے ہیں؟ یہ تفصیلی بحث ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو مفصل ایک گفتگو کروں گا سار کے اوپر۔ لیکن سار لغت میں کہتے ہیں خون کو، عربی لغت میں اصطلاح ہمیں سار اس خون کو کہتے ہیں جس کا بدلہ ابھی باقی ہو۔ حسین وہ مظلوم ہے جس کے خون کا بدلہ باقی ہے، انتقام باقی ہے، منتقم پردہ غیبت میں اذن الہی کا منتظر ہے۔ زیارت عاشورہ میں جو امام نے، امام جعفر صادق مولا میرا فرما رہا ہے، یوں کہہ کر کہو، اللہ سے دعا کرو کہ اَن يَرْزُقَنِ طَلَبَ سَارِكَ مَا اِمَامِ مَنْثُور، اے پروردگار تو مجھے رزق عطا کر، کیا کہ میں امام حسین کے خون کے بدلے کو طلب کروں امام زبادہ کے ساتھ۔ اگر کربلا 60ویں ہجری میں ختم ہو گئی ہے تو پھر مجھے کیا کام ہے حسین کے خون سے؟ اگر کربلا 60ویں ہجری اور کربلا میں ختم ہو گئی ہے تو میں کس سے، جب یزید ہی نہیں رہا؟ یا تو کوئی زمانے کا یزید ہو جس سے حسین کے خون کا انتقام لیا جائے۔ آگے بڑھ کر زیارت عاشورہ میں جملہ اور بدل جاتا ہے، اَن يَرْزُقَنِ طَلَبَ سَارِ مَا اِمَامِ هُدًى، امام مہدی کے ساتھ میں کیا کروں؟ اپنے خون کا بدلہ لوں، میرا خون کہاں، حسین کا خون کہاں؟ سار مخصوص ہے امام حسین سے، سار اللہ۔ امام کہہ رہے کہ تم کو طلب ساری اپنے خون کا لوں، یعنی کیا؟ میرا مولا کہنا یہ چاہتا ہے کہ تاریخ میں جب بھی کبھی کہیں پر کوئی حسینیت کا درس لے کر اپنے زمانے کے یزید کے سامنے قیام کرے اور مظلومیت کے ساتھ اس کا خون بہایا جائے، اس کا خون خود بخود حسین کے خون کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ لہذا آج اگر باقر النمر کو شہید کیا جائے گا تو اس کا خون بھی حسین کے خون کے ساتھ مل جائے گا، یہ بھی سار اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اگر جناب باقر صدر کو شہید کیا جائے گا تو ان کا بھی خون اسی خون کے ساتھ مل جائے گا، بدلہ باقی ہے، منتقم پردہ غیبت میں۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے، غور کیا ہے آپ نے کہ امام زمانہ کتنا مظلوم ہے؟ 1200 سالوں سے تقریباً جو ذوالفقار کے دستے پر ہاتھ رکھے صرف اذن الہی کا منتظر ہے۔ میرے مولا کے لیے تو کربلا آشکار ہے، صرف اپنے پروردگار کے اذن کا منتظر ہے۔ لیکن کیا صرف انتظار ہو، یا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے لیے، ان کے ظہور کے لیے امکانات کو فراہم کریں؟ ہم صرف علائم ظہور گننے کے شوقین ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ علامت سامنے آئی یا نہیں آئی، ہم شرائط ظہور پر غور نہیں کرتے۔
کہ ہمارا کام شرائط ظہور مہیا کرنا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے. آج کربلا میں جناب زینب سید سجاد کی سربراہی میں واپس پہنچی تھی. امام موسیٰ صدر فرماتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جہاں جہاں یزیدیوں نے چاہا کہ جناب زینب روئیں اور گریا کریں وہاں جناب زینب نے گریا نہیں کیا ہے. لہذا جب 11 محرم کی صبح آپ کو جان بوجھ کر گنج شہیدہ سے گزارا گیا اور بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا تو بھائی کے لاشے پر پہنچ کر جناب زینب نے گریا نہیں کیا ہے, استغاثہ کر کے پیغمبر کو کہا کہ یا محمدہ یا ابدا حاضر الحسین, یہ آپ کا حسین ہے المرمل بالدوام جو اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے, المقطوع الاعضاء جس کا ایک ایک جز کٹا ہوا. ابن زیاد نے چاہا کہ دربار میں بی بی روئے نہیں روئی, یزید نے چاہا کہ اتنا بی بی کی احانت کرنے کی کوشش کرو کہ یہ خاتون ہے کہیں تو روئے گی, نہیں روئی. لیکن جب یزید کو یزید کے دربار میں ہرا دیا, شکست دی, اس کے بعد میری بی بی نے عزاداری کی. لیکن عزاداروں 40 دن ہو گئے ہیں زینب کو بھائی سے بچھڑے ہوئے, اور 40 دن کے بعد جب دوبارہ میری بی بی پہنچی ہے کربلا تو اب عاشور کے دن سے لے کر 40 کے دن تک کے زخم جناب زینب کے دل پر ہے. لہذا جب 40 کے دن میری بی بی پہنچی ہے تو امام حسین کے مرقد پر پہنچ کر میں نہیں جانتا میری بی بی نے کیسے گریا کیا ہوگا, لیکن جب پہنچی ہوگی تو سارے منظر میری بی بی کے آنکھوں میں اب دوبارہ تازہ ہو گئے ہوں گے. اب بی بی کو وہ مقام پہ کھڑے ہو کر کہ جہاں کبھی خیموں کو آگ لگائی گئی تھی, اب تلہ زینبیہ پر جا کر میری بی بی کو ایک ایک بات یاد آئے گی, کس طرح سے میرا بھائی 3 دن کی بھوک و پیاس میں صبح سے لے کر شام تک جنازے اٹھاتا رہا, کس طرح سے میرے بھائی کے انصار شہید ہوئے, کس طرح سے علی اکبر کا لاشا آیا, کس طرح سے قاسم کا جنازہ آیا, کس طرح سے علی اصغر کو لے کر آئے, کیسے عباس کا عالم لائے, عباس کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے. عزاداروں ذرا تصور میں اپنے آپ کو لائیے نا کہ جب جناب زینب پہلی مرتبہ کربلا پہنچی ہوں گی تو کیا عالم ہوگا. کبھی اکبر کی لاش پر رو رہی ہیں, کبھی علی اصغر کی قبر پر رو رہی ہیں, کبھی حسین کی قبر پر رو رہی ہیں, کبھی جاتی ہیں ارے اس مقام پر کہ جہاں دریا کنارے عباس سو رہا ہے, جناب عباس کی قبر پر جا کر گریا کر رہی ہیں, رو رو کر بھائیوں کو پرسا دے رہی ہیں, لیکن میری بیوی تمام کو پرسوں میں ہر پرسے میں سب کا پرسا لیا سوائے اپنے بچوں کے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب ہر ایک کو روئی ہے, اگر نہیں روئی ہے تو وہ محمد کو نہیں. ایک یہ بی بی ہے کہ جو اپنے بچوں کو نہیں روئی, دوسری وہ بی بی ہے جس کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, جس بی بی کا نام ام البنین ہے. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے بعد جب کوئی جناب ام البنین کو ام البنین کہہ کر پکارتا تو جناب ام البنین رو کر کہتی کہ اب مجھے ام البنین مت کہنا, ام البنین بیٹوں کی ماں ہوتی ہے, ارے جس کے بیٹے نہ رہے اسے ام البنین کیوں کہتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ جناب ام البنین کو عباس پیارا نہیں ہے اور جعفر پیارے نہیں ہیں, لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو امام سجاد نے کہا بشیر جاؤ اور جا کر کربلا مدینہ میں منادی کرو کہ کربلا کا لٹا ہوا کاروان واپس آ گیا ہے.
بشیر میں جا کر جب مدینہ میں آواز لگانا شروع کی اور آواز لگاتے لگاتے محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو آواز لگائی کربلا کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک دیکھا کہ ایک خزیفہ ہے ایک مریضہ ہے جو آ کے پوچھ رہی ہے بشیر یہ کون سا کاروان ہے جس کو تو لٹا ہوا کہہ رہا ہے کہا کہ حسین کا کاروان ہے کہا حسین میرے بابا کا کاروان ارے کہاں ہے کہا مدینہ کے باہر موجود ہے ارے مدینہ کے لوگ گئے ہیں جناب ام البنین کو بھی لوگ پرسا دے رہے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی عباس کا نام لیتا ہے بی بی روک کر کہتی ہے نہیں پہلے مجھے میرے حسین کا پرسا دو میں عباس پر نہیں رہوں گی پہلے مجھے حسین کا پرسا دو ارے تو پرسا دیا جا رہا ہے جب میری بی بی اس جناب سید سجاد سے ملی ہے آگے بڑھ کر سوال جناب ام البنین نے صرف یہ کیا کہا بیٹے سجاد مجھے صرف اتنا بتلا دو کہ میرا عباس حسین سے پہلے شہید ہوا یا بعد میں شہید ہوا کہا اماں ام البنین کیوں پوچھ رہی ہیں کہا کہ میں نے عباس کی تربیت سیکھی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ عباس حسین کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا ناممکن ہے کہ عباس زندہ ہو اور کوئی حسین کو شہید کر دے اور اگر ایسا ہوا تو میں عباس کو اپنا دودھ نہ بخشوں گی مولا سجاد نے کہا اماں تمہارے عباس نے بڑی فداکاری کی اپنے آپ کو اپنے آرے حسین پر قربان کر دیا
آئے کربلا والوں
دن ڈھل گیا ہے آئے
پائے دنیا نے یہ ایزادی کل تک تھی جو شہزادی سر ننگے وہ جائے عباس نائے ڈھل گیا ڈل گیا
ہر شام کے سارے عباس نائے
کہہ دے کوئی اب جا کے امو سے یہ دریا پہ تم اپنی سکینہ کی لو جلد خبر جا کے میں اشک بہا لوں گی یوں پیاس بجھا لوں گی جہاں جاتی ہے تو جائے عباس نائے ڈھل گیا ڈل گیا بڑے شام کے سائے
عباس نائے
دن ڈھل گیا
بڑے شام کے سائے عباس نائے
عباس کے لاشے پہ لپٹا کے عباس سے یہ بولے دیکھی جو قضا تیری خواہش ہے یہی میری شبیر بھی مر جائے عباس نائے دن ڈھل گیا ڈھل گیا بڑے شام کے سائے عباس نائے دن ڈھل گیا
بڑے شام کے سائے عباس نائے
دن ڈھل گیا ڈھل گیا سنیے گا بڑے شام کے سائے
عباس نائے
قاضی نے کہا لاشا خیمے میں نہ لے جانا ہوں آج سکینہ سے شرمندہ بہت آقا جواب اس کو جب پوچھے گی وہ رو رو پانی نہ چچا لائے عباس نائے
ڈھل گیا
بڑے شام کے سائے
عباس نائے دن ڈھل گیا بڑے شام کے سائے عباس نائے
یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین
ایک شور تھا کہ آئی بنت علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنت علی وطن میں امت کے ظلم سہ کر امت کے ظلم سہ کر کربو بلا کے بن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں امت کے ظلم سہ کر امت کے ظلم سہ کر کر بو بھلا کے بن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ہمارے رسول پر یہ زینب پکارتی تھی ہمارے رسول پر یہ زینب پکارتی تھی مارا گیا نواسا مارا گیا نواسا پیاسا تمہارا رن میں ایک شور تھا کہ آئے بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئے بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئے بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئے بنتے علی وطن میں اسلام کے بچے ہوئے ٹکڑے سمیٹ کر اسلام کے بچے ہوئے ٹکڑے سمیٹ کر لائی ہو خون میں ڈوبے لائی ہو خون میں ڈوبے اصغر پیراہن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں اور عباس بھی اجل کی گودی میں جا بسے جا عباس بھی اجل کی گودی میں جا بسے جا نانا سمجھ گئی رسن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئی بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئے بنتے علی وطن میں ایک شور تھا کہ آئے بنتے علی وطن میں سر پہ ہزار خاکار شبیر جب گرے تھے سر پہ ہزار خاکار شبیر جب گرے تھے دکھتا نہ تھا سوائے دکھتا نہ تھا سوائے تیروں کے کچھ بدن میں شور تھا
عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار
بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق کے مام یا حسن یا حسین مولا حق کے مام یا حسن یا حسین
مولا
حق کے مام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کے وہ لاڈلی شبیر کے وہ لاڈلی شبیر کے وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلے جس کی ابا بن میں جلے منہ پر تماچو کا نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین
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 یا حسین